الحمد لله ملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله ولا أعدائه أجمعين. آپ حضرات کے لیے زمین بات کی ہوئی جو خاص کمی کرتے تھے لیکن درجن نہیں ہوتا درد ہوتا ہے تو پانچ سات منٹ سے زیادہ کی تاخیر نہیں ہوتی لیکن جو ہمارا پھول ہے تو جس کی وجہ سے پندرہ منٹ کے لیے تحفظ بند ہو گیا اور ایسے مقام پر جو آدمی کی تحفظ سے بھی نہیں تھا جو واپس جا سکے اور تحفظ کی بھی نہیں جو آگے بڑھ سکے اور جو نہیں کبھی سفر آج کے فارغوں کی مہنگی کر دی یہ پتہ نہیں کتنے سال تک زندگی ہے کتنے سال تک زندگی ہے تو ہر جگہ کو باہر سے آنے والوں کے لیے ان کا بڑا ہوٹل ہوٹل ہم لوگ ہیں تو آج تک فارغن کی زمین کے سمجھنے میں سچوں کی مشین کہاں سے ہوتی ہے اور قدر کہاں پر باہر آج ایسے بھی ہمارا ارادہ کسی مسائل کے بیان نہ کرنے کا تھا جو وجوہات جو کرونا سے عادت اور جہاں کا درد جبھی کسی شہادت کی تاریخ میں واقع ہوتا اگر کے مسائل بیان نہیں کیے جائیں تب بھی مہینے کے بہت معلوم ہو جاتا ہوں اور پھر اتنا ڈر جو پورا ایک روپے مسائل بیان ہو اور عام طور پر جب پورے ایک روپے مسائل بیان ہو جائیں تو امیر درد کو پکڑ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے پھر بھی ایک قسم مسئلہ اس کے بارے درد میں بیان ہو رہا اور میرے ابھی کے اعلان میں اور اس مسئلے اس مزاج میں ہی ابھی میں نے عرض کیا کہ آج کچھ مسئلے نہیں ہیں لیکن پھر یہ کچھ مسئلہ بیان نہیں ہو رہا پہلے سے جو گورنمنٹ کے سجائے کے بعد ملا دیا جائے اس لیے مسئلہ عمل کے لیے نہیں یعنی اس مسئلے کے بیان کرنے کے ساتھ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو شاید غلط فہمی دور ہو جائے تو موجودہ مراضی چاہے وہ آیت اللہ رضی ہو یا آیت اللہ جانی ہو یا آیت اللہ عراقی ہو یا امام احمد ان پر خطرہ اس سلسلے میں کیا ہے میں بالکل قانون ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کا وہی فتویٰ ہو کہ مسئلہ بیان ہو رہا ہو سکتا ہے کہ ان کا فتویٰ اس سے بالکل بڑا ہو ایسا نہیں ہے کہ میری معلومات میں نہیں لیکن میں آمدن موجودہ مراجے پترے شکار کا اصل مسئلے کو بیان کر رہا ہوں بعض اوقات ہمارے اس وقت آج میں لوگوں اس کی ضرورت ہوں سمجھتا ابھی ہمارے اس وقت کے سلسلے میں کبھی کبھار کچھ مسائل فقط معلومات کے لیے اور ان لوگوں کے جو سفا کا زیادہ شوق ہے فقط ان کی معلومات کے لیے بیان کیے جاتے ہیں جس کو پریکٹیکل لائف میں فی الحال تعلق نہیں ہوتا تو کسی کے ساتھ جب سے درجن کی ایک سفا بن گیا اس وقت سے یہی کا درد کبھی کبھار اس قسم کے مسائل کا مرکز بن جاتا ہے تو عملی زندگی میں کام نہیں آتے ہیں صرف معلومات کی حد تک اور یہ مسئلہ جو پھر بتا دیا جائے تو فی الحال عمل کا نہیں ہاں ہے ضروری مطلب ہماری آپ کی زندگی میں ضرور اس کی مثالیں پیش آ سکتے ہیں لیکن موجودہ مراجے کے نظریات کو نظر انداز کرتے ہیں پتہ کے کام کا مطالعہ تاکہ اس بارے میں بھی معلومات کو دیں اور یہ کہ مستحق یا حاکم شرع اسلامی قانون عدالت کے مطابق جب کبھی کسی مسئلے کا حل پیش کرتا یا کسی جھگڑے کو طے کراتا جس طرح بنیادی نظام دو آدمیوں میں اختلاف ہوا تو وہ کورٹ میں گئے اور کورٹ نے جو بھی پاکستان کا فائنل کون ہوگا اس کے مطابق اس مسئلے کو حل کر دیا. اسی طریقے کل تو اس کے بہتر طریقے اسلام نے عدالت کا اطمینان پیش کیا اور اس تحت کو قاضی کا یہ جج کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں عدالت کا نظام چلانے کے بارے میں. اور مستحد جو نظام عدالت چلائے گا تو اس کے لیے ضرورت میں کچھ خطرے بڑھیں گے, ان کے مطابق مستحد فیصلہ کر دے گا. لیکن جس فیصلے کا نام ہوتا ہے وہ پورے ظاہر جو فیصلہ مستحد کر رہا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل جو اب ہے اس مسئلے میں وہاں تک وہاں تک پہنچ گئے. جس کے پاس علم غائب ہو, علم غائب یعنی جو صرف ایمان کا ایمان کا علم, یہ تو ٹھیک ہے ہر مسئلے میں بالکل صحیح صحیح فیصلہ دے سکتا ہے. لیکن جو پہل اپنی تمام تر عظمت علم مسئلے اور پرہیزگاری کے باوجود نہ ایمان ہے نہ ایمان ہے نہ علم غائب رکھتا ہے, ایک ظاہری اعتبار کے مسائل کو حل کریں گے. اب یہ عموماً کبھی جس بحد میں جس طریقے سے فیصلہ دے گی اب اس آدمی کے خلاف ہے جس کے سولہ میں فیصلہ دیا گیا ہے اور جس کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی انسان افسر مگر جس تحت بنے ذمہ اگر اس کے صحیح طریقے سے نظام عدالت کو چلایا البتہ اس کا فیصلہ کہلاتا ہے حکم ظاہر اور وہ حکم باقی نہیں بنتا اصلی آپ کا احساس والا مسئلہ وہ نہیں کہلاتا بات اصلی سے پہلے احساس دے دی جائے مطلب ایک شخص سہولت کے طریقے لیکن بالکل سیدھا رکھتا تلاش دے دیا کی بیوی اب عربی سیدھا بنا گیا جو آگے وہاں موجود تھے کہ یہاں تلاش تھے چاروں مسئلے میں جھگڑا نہیں جیتنا ہے اخبار میں اشتہار نہیں دینا ہے طلاق نامے کے کارڈ نہیں دینا ہے کہ لکھا ہے طلاق ہمارے گھر میں منعقد تقریب میں طلاق ہمارے گھر میں منعقد ہو رہی ہے یہ سب کہیں ایک طلاق کا سیدھا جاری کیا جو آسم بازی میں باقی جاری کا ہے اور انہیں کو طلاق دے کے آزاد کر دیا. لیکن کچھ ایسے مدد جو دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور اسے طلاق نہیں ملی. جب عورت کو معلوم ہے کہ مجھے کبھی طلاق نہیں چکی اور یہ سب میرے لیے آرام ہو گئے یہ نظر نہیں ہے کہ عورت کبھی اور شادی کرنا چاہتی ہوں کہیں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں بالکل پتا کہ میرا شوہر میرے اوپر حرام ہے. شوہر نے اسلامی عدالت میں جا کے پیش کر دیا کہ میری بیوی ہے میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں اور بجائے اس کے تو حقوق پتا کریں اس سے پردہ تک کر رہی ہے. اگر ان میں غیر رکھنے والا ایمان ہے اس عدالت کا جج میں تو یہ بتا سکتا ہے کہ باپ اس سے اور سراسر جھوٹ بول رہا اور اس کی نیو اب بجانی ہے اس سے پردہ کرنے اور اس کے نامورن سمجھنے پر جو بہرحال اس طرح کے عالم جو ہے تو وہ بابطے ان میں غیر نہیں. اس کے بعد نکاح کا ثبوت ہے, شوہر بھی مان رہا ہے کہ نکاح ہوا, بیوی بھی مان رہی ہے کہ نکاح ہوا. طلاق کا ثبوت غائب بیوی کے پاس ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے ہاتھ میں گواہی ہے. آدمی کے چارے دن کے سامنے سے میں طلاق پڑھا گئے اس علاقے سے ہوں جو آج دن میں گئے تفریح کے لیے مثلاً امریکہ بنے کے طلاق کوئی آدمی میں وہیں پر ہوں گے واپس یہاں آ میں انتقام ہو گئے حاصل ہوں گا. اب مستحق ظاہری اعتبار سے فیصلہ کرے گا کہ اے عورت میرا یہ دعویٰ ہے کہ تجھے طلاق نہیں سکی ثابت کر اپنے دعوے عورت بیچاری کے پاس جسے معلوم ہے کہ حقیقت کیا
اور یہ مرد میرے لیے حرام ہے. اس مرد سے مجھے پردہ جب کرنا باقی باتوں میں صرف مستحق تاریخ اعتبار سے فیصلہ کر دے تو صرف نکاح ثابت ہے, طلاق کا ثبوت نہیں ہو رہا. جس لیے یہ عورت اس شوہر کی دور اور زبردستی اس کو بھیجا جائے گا اس کے گھر میں زندگی بھی ڈالنے پر. اب دونوں کا مسئلہ دنیا میں معاشرہ نہیں اللہ, مجھے معلوم ہے کہ اس کا میرے کا بھرا اب اس کے ساتھ میرا رہنا میرا دونوں کی زندگی. لیکن اس کا ایک واقع جو ظاہری فیصلہ ہے وہی فیصلہ کرے کہ اگر تم یہ کہہ رہی ہو تمہیں شادی ہو گئی مگر کل آپ نے کہیے تو ثابت کرو, ثابت نہیں کیا تو بغیر ثبوت کے تھے اس قسم کے معاملات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. نیتا ثابت کل آپ ثابت نہیں جاتے اس کے گھر میں رکھ. لیکن حقیقت شوہر اور بیوی کے ان دونوں کو معلوم کہ میرے شوہر جانتا ہے کہ میرے خلاف میرے حق میں فیصلہ ہوا, لیکن حقیقت سے میں شوہر اس کا نہیں, میں اس کے لیے نامحرم ہوں. تو مستحق کا حکم حکم ظاہر اور مستحق گناہگار نہیں, نظام عدالت کسی طرح چلے گا. تو جو آدمی کسی نئی چیز کا دعویٰ کرے ثبوت اسے لانا, بغیر ثبوت کے ہر دعوے دار کی بات نہیں مانی جا سکتی. اسی طرح سے مثلاً دکان یا مکان کا مطلب ہے, دکان ہم چلا رہے شہر میں آ کے دعویٰ کیا کہ میرا کاروبار میری دکان ہے جس نے اس نے قبضہ کر لیا. اس طرح چاہے بدلتے تھے لیکن آپ گواہ لے کے آئیے, اب اس کے پاس پڑا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ میں غیر بےچارا واقعان اس کا مالک ہوں, اس کے ساتھ فراڈ ہوا, اس کے ساتھ دھوکا ہوا, اس نے کسی کو عارضی طور پہ دکان پر رکھا اور میں قبضہ کر کے مالک بن گیا. اگر یہ چیز غیر ثابت کر دوں تو کوئی بات نہیں مسئلہ حل, لیکن عام طور پر ہے تو ثابت نہیں کر پائے. تو مستحق فیصلہ کرے جس کا انجن یعنی جس کے ہاتھ میں قبضہ اور کنڈیشن وہی اس دکان کا مالک ہے, کیونکہ دعوے دار نے اپنا دعویٰ پولیس کے پاس ثابت نہیں کیا, دوا نہیں لا سکتا. یہ ایک سے دعوت امام اگر ان میں غیر بچے ان کا معلوم ہو جاتا کہ دعوے دار سچا ہے یا جس کے ہاتھ میں قبضہ ہے وہ سچا ہے. امام تو صحیح کرے حقیقت پہلا فیصلہ کر مستحق ظاہری فیصلہ کرتا ہے, مگر فیصلہ اس نے کہیں اب درد پر اس دکان پہ کوئی حق نہیں ہوا, جس کے ہاتھ میں قبضہ ہے وہ اس دکان کا مالک بن جائے. لیکن ان دونوں کے حقیقت حال تو پتا ہے کہ اصل میں دکان کس کی, تو باطل بہرحال اس کے حق میں مستحق نے فیصلہ کیا وہ گناہگار رہے گا اور وہ اس دکان کے بطور واسط مانا جائے گا. اس کے علاوہ وہاں پہ باقی نہیں تھی جب کہ مستحق کا حصہ ہوا فیصلہ اس کے پاس موجود ہے جو دکان میں فرینڈ کر کے لٹکایا گیا تو یہ دکان اسی آدمی کی ہے جو اس کا مالک, مگر یہ اس نے ظاہری اعتبار سے جب جگہ نہ لا سکا مخالف تو جس کا قبضہ ہے قبضے کے ذریعے سے ثبوت مانا, جس کے پاس نکاح کا ثبوت ہے اس کی بیوی طلاق دیا ہے چاہے اس سے بھی پتا ہو کہ طلاق سے یہ عورت اب اس کے حرام ہو سکتی, مگر مستحق کہہ کر یہ تمہاری بیوی بیوی تو اس کے گھر میں جا کے رہنا, مگر وہی شوہر اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہوا اس پہ نگاہ نہیں ڈال سکتا. اگر تو مستحق نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی, مگر مستحق نے ظاہری فیصلہ دیا حقیقت اور باطن اور امر واقع اور جو فیصلہ اس کے مطابق دونوں فریقوں کو عمل کرنا آخرت کیا واقعی رکھنے کے لیے, یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے ہمارے نظام عدالت کا. اگر کہ یہاں پہ یاد رکھیں کہ امام جن کے پاس ان میں غیب ہوتا وہ بھی ان میں غیب کی مدد سے عدالتوں میں فیصلے نہیں کرتے. بات بظاہر کے لوگوں کو حقیقت لگے اگر اس کی اپنی حکمت اور مسئلہ ہوتے ہیں, بلکہ خاص یہی تو ایک حدیث سمجھ میں آتی تو جس میں یہ انسان ہے تو 11 اناموں پر اللہ کی طرف سے بےل یہ پابندی تھی کہ وہ فیصلے ان میں غیب سے نہ کرتے, تو ظاہری طریقہ تھا، لیکن بارہویں امام کے آنے کے بعد فیصلے ان میں غائب سے ہونے لگے. اگر آپ نے ظہور امام کے حالات پر کوئی اچھی کتاب پڑھی تو ضروری یہ جملہ آپ کی نگاہ سے گزرا ہو، چاہے یاد ہو یا یاد نہ ہو، سمجھ میں آیا ہو یا سمجھ میں نہ آیا ہو، کہ امام آنے کے بعد یعنی صرف بارہواں امام جن میں غائب سے فیصلے کرے گا، لیکن امام پیمانہ کے ظہور کے بعد عدالت کے نظام میں نہ گواہ کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی قبضہ دلیل حکمت پر آتا ہے. امام ان غرب سے جانتے کہ دعوے دار میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون، اور اسی کے مطابق امام فیصلہ دے. مگر اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ گیارہ امام نہیں جانتے، وہ بھی جانتے، مگر ان پر پابندی کہ عدالت کے نظام میں وہ انہیں غیر سے دخل نہ دیں. اب اٹھائیں گے آپ مولائے کائنات کی کسی مصیبت کو اور ہزارے امیر المومنین کا باپ کر دی، 40, 50, 500, 200 واقعات ملے کہ مولا کورٹ میں بیٹھے ہوئے کس طرح لوگوں نے آگے ڈالے، مگر وہاں پہ آپ نہیں دیکھیں جواب مانگنے جا رہے ہیں، تمہیں طلب کیا جا رہا، کیا بارہویں کے پاس ان میں غیب ہے تو پہلے کے پاس ان میں غیب نہیں؟ ہاں اور ضرور تھا کہ بارہواں کے بہرحال اپنی تمام پر فضیلت کے بعد مولا سے درجے میں ایک منزل تو نہیں اور انہیں کا فرزن کے وارث، تو کیا علی کے بعد وہ ان میں غیب نہیں؟ تو جب بارہویں کے بعد ہوگا تو بارہواں کے بغیر گواہ کے فیصلے کرے گا اور علی گواہ طلب کرتے، علی سمیت مانگتے ریٹ نہیں، دو ڈھائی سو کے قریب آپ کو واقعات ملیں گے اگر کوئی اچھی کتاب آپ دکھائیں گے مولا کی کمانے. بلکہ خود اسی عنوان سے عدالت علویہ یا قضائے علی کے عنوان سے پوری پوری الگ کتابیں چھپی، آپ اکثر واقعات کو دیکھیں جواب مانگے جا رہے، پتنی بھلائی جا رہی، سمیت طلب کیے جا رہے، یہ سارے معاملات. تو مسئلہ کیا ہے؟ اس میں غیب کے ایمان کے پاس بھی، پہلے ایمان کے پاس بھی، مگر امامت عدالت کا نظام ظاہری حکم کے مطابق چلاتی ہے، جس کے پاس صلاح نہیں، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ حقیقت میں حق نہ ظاہری فیصلہ اس کے خلاف ہو. اب اس کی ایک مسئلہ ہے کہ امام نے یہ طریقے چار کی احتیاط کی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو عدالت کے نظام سے ہٹ کر مگر ہے وہی مستحق کے مسئلے سے متعلق ہے. علی کے پاس ایک شخص آتا ہے کوفہ شہر، یہ امن ہے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اگر کہ پھر آتا ہے میرے موضوع سے خارج، اس لیے کہ بس اب ہمارے آخری درس ہے، آج کے بعد 3 جمعے اور ہم کو موقع ملے اور رمضان کا مہینہ بہت قریب آ رہا ہے، یعنی سردر کا مہینہ، اس لیے یہ حدیث سنا دینا ضروری. مولا کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ جان گئے مومن 2800 روزہ ہے، مجھے رات کے چاند نظر آ گیا، 2800 روزے کے بعد مجھے عید کا چاند نظر آ گیا اور میں پریشانی کی طرح سے علی کی خلافت، علی کا نظام، حکومت علی کے ہاتھ میں رمضان کا مہینہ چل رہا، چاند دیکھا بھی جائے گا تو 29 کے بعد نگاہ کر کے اور اس کے بعد عید کا چاند. میرے مولا نے کہا کل تمہاریں گے عید اور ایک روزے کی سزا تو میرا 22 کے بعد انجام دینا، 28 کے بعد چاند نظر آنے کا مطلب یہ کہ تمہارا رمضان غلط شروع ہوا. میں نے یہ سوال کیا کہ مسائل کیا کہ حدیث جاگر لوگ نہیں، مگر باقی لوگ تو میری بات کو یقین نہیں کر رہے. تو ایمان لگا کہ اگر 10,000 کی بستی میں 1,000 چاند دے اس پر واجب ہے کہ اپنی آنکھوں کے فیصلے کے مطابق عمل کرے اور باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طریقے سے عمل کرے. علی کے خلاف بتے جا رہی اور علی سے بہتر کس کو پتا ہے کہ چاند ہے یا چاند نہیں ہے؟ لیکن علی اس کو اور ان کو اپنا اپنا مسئلہ بتا رہے کہ جتنا 28 کے بعد چاند دے گا اس پر عید واجب اور ایک لوگوں کے قضا میں لازم، اور جن کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ 28 کے بعد چاند کیسے ہو سکتا، کیونکہ یہ دو تو نہیں جو آدمی ہو تو ماننا پڑے، ایک آدمی یقین بھی نہیں ہارا ان کے لیے عید منانا حرام اور روزہ رکھنا واجب. جانور کہ ہم جیسے لوگ ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، ان کے لیے تو یہ بات تھی کہ اس آنے والے کو اس کا مسئلہ بتائیں, ان کو اس کا مسئلہ بتائیں. آپ کا پہلی دولت آپ کے ہاتھ میں تو حکومت, وہ مسئلہ بھی نہیں کہ اگر صحیح اعلان کر دیا تو صحیح تقیے کے خلاف نہ ہو جائے, یہ سارے حکومت کا مسئلہ نہ آ جائے. اگر نہیں ان میں ظاہر کی عمل کیا, ان میں باطن کی عمل نہیں, ظاہری مسئلہ بتایا. یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر تیسرا روزہ ہے جس میں حلی نہیں تو اپنے ہاتھ سے میں چیز نہ کروں. یا یہ نہیں کہا کہ ایسے روپے والوں مجھے پتا ہے کہ چاند ہو گیا, بلکہ مجھے پھر اس کا مطلب یہ کہ شری رمضان میں دل کر نکلا ہے. لیکن مولا اسی طریقے سے رمضان کا اعلان کیا جو عام ایک مستحق بلکہ ایک روز نماز بلکہ ایک عام مومن جس طریقے سے رمضان کی کرتا وجہ کیا وجہ نہیں کہ شروع سے گیارہ امام یعنی ان کے بیت کے مطابق دنیا کا نظام چلانے کی اجازت نہیں تھی پروردگار کی جانے سے, نہ دواہوں پر نہ رویت پر نہ لوگوں کے جیسی لوگوں کی رپورٹ اس کے مطابق فیصلے دیا کرتے ہیں. سبھی کتابوں کو خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ کی حکومت سے یہ قانون آ گیا, وہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب بہت ہی مختصر بات کو رکھنا, آج کا جو دن اس کے عنوان کو میں اسی مسئلے سے بھی ملانے جا رہا ہوں, اس لیے اتنی بات بیان کی. آئیے پھر اسی اصل مسئلے پہ آ جائیں. ایک مسئلہ بھی آ گیا ہمارے سامنے کہ مستحق جو اپنے سوچ میں کسی مسئلے کو حل کر لیتا تو یہ مسئلہ ان میں غیر کی طرح سے یقینی مسئلہ نہیں بن جاتا, ظاہری طور پہ یہ فیصلہ ہو گئے. لیکن جن لوگوں کو پتا کہ واقعی یا حقیقت اس کے خلاف ہے, یعنی مستحق کا فیصلہ حقیقت کے خلاف ہے, مگر مستحق کا قصور نہیں, وہ تو قانون کے سنجے کے اصولوں اور اسی لیے ایسی نشائی بھی دی جا سکتی ہے. ایک طرف نے دعویٰ کیا کہ یہ عورت نے نہیں لی اور عورت کہہ رہی ہے کہ میں اس کو دینی نہیں. اچھا اب اگر دعویٰ کرنے والا دو گواہوں کو ملا سکتا اس کا دعویٰ جو ہے وہ جس میں دوا کے بغیر یہ تمہاری بیوی نہیں, مگر عورت کو معلوم کہ میں اس کی بیوی ہوں اور میں نے اس مسئلے سے فائدہ اٹھا لیا, جو دعویٰ کرتا ہے دوا اس کو لانا پڑتا ہے اور مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر کے پاس گواہ نہیں. لیکن نکاح بغیر گواہوں کے لیے ہو جاتا, عورت کے بعد کا انتقال ہو چکا, دادا پہلے مر گئے اور وہ بھی آ جائے شوہر بھی آ جائے دونوں نے جا کے خوبیا طریقے سے شادی کری. کوٹ فیصلہ کرے گا اسلامی کوٹ کے لیے عورت آزاد, لیکن مجھے حقیقت پتا دوسری شادی نہیں کر سکتی. چاہے مستحق کے کہنے کے مطابق اسے دوسری شادی کی اجازت, مستحق نہیں اس کے لیے گا یہ تمہارا شوہر نہیں ہے تم گھر شادی سے جاؤ جہاں بھی چاہے شادی کرو, مگر قیامت کے لیے یہ تحریر نہیں چلے گی کیونکہ مستحق نے ظاہری قانون پہ عمل کیا. ریاست پورے مسئلے پر یہ بن رہا کہ مستحق امام معصوم نہیں, معذلہ تصور بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان میں بہت کا مالک. ظاہری اعتبار سے جو فیصلہ کرے مگر جن کو حقیقت معلوم وہ فیصلے کے پابند نہیں, خصوصیت کے ساتھ کیا دیا مسائل. اور اگر وہ فیصلے کی جس کے مخالف بچے وہ گناہگار نہیں قرار پائیں گے کہ انہوں نے مستحق کی مخالفت کی, لیکن مستحق خود کہتا ہے کہ میں نے ظاہری فیصلہ دیا. اب آئیے اس کو پورے جملے کے مثالوں سے میں مقابلہ کروں. چلو پہلا کیس طلاق والا, مستحق نے فیصلہ دے دیا کہ مرد نے طلاق نہیں دی لیکن گواہی نہیں لے رہی, یہ عورت اس کے لیے. اب مرد اس عورت کو زبردستی اپنے گھر میں لے آئے, لیکن مرد کے لیے اس کے باہر آئے پردہ واجب چاہے مستحق اس سے اجازت دے رہا ہوں, اور عورت کے لیے واجب کہ جب تک اس کے جسم میں طاقت اپنے اس نام نہاد شوہر کا مقابلہ کر کے اسے اپنے قریب آنے سے ہو. اگر تم مستحق کہہ چکا ہے کہ تم اس کی بیوی اور شوہر کا اپنی بیوی پر جو اختیار دیتے مگر اس کے باوجود بیوی پر واجب کہ شوہر کا مقابلہ کرے, مزاحمت کرے, رجسٹریٹ کرے اور جب کبھی شوہر قریب آنا چاہے روز جیل منا کرے, میں اس کو اجازت کیا نہیں تو اس کے لیے بازی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مثلاً آیت اللہ خود نے یہ لکھ دیا امام خمینی کی جانب سے میرے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا تو خود بھی یہ کہہ رہے کہ یہ ظاہری فیصلہ ہے لیکن اگر حقیقت حال سے میں پتا ہے کہ یہ زنا ہونے جا رہا تو تمہارے لیے لازم ہے کہ زنا کا مقابلہ کر اور اسی طریقے دوسری مثال اور اب یہ کیس ہو تو سکتا ہے بلکہ میرے جاننے والوں نے یہ کیس ہو بھی سکا پیسہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تلاش مل چکی مگر وہ پاکستانی کوٹ بھی فیصلہ کر دیا کہ تلاش ثابت نہیں اور یہ کہ ظالم کے پاس جو سبنے کا واقعہ تلاش ثابت نہیں گواہ نہیں تو عورت کے مقابلہ کرنا واجب لیکن جب مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت نہ رہے وہاں پہ کہ جو بھی اس کے پاس ظلم ہو جائے وہ گنا اور معصوم کا رائے اور یہ ہوگا اولاد جو گنا میں شامل نہیں ہوگی وہ خاص لفظ کی وجہ یہ بات کا موضوع ہے جو میں اپنے موضوع اتنا بھی نہیں جا رہا ہوں موضوع آج کی دن آج کا دن اس ایمان سے متعلق کر ان کے حوالے سے موضوع ہے آج یہ تیسری مثال کو بھی حل کرو اور مسائل ایک اس سے تو پھر یاد دلا دیا جائے کہ آغاز دل اور امام خمینی کو یہی کہتے کہ عورت کے لیے مزاحمت واجب ہے یا وہ کچھ اور کہتے ہیں مسئلہ میں ابھی نہیں بتا رہا ابھی ایک عام سیت کا مسئلہ ہے اسٹینڈر فیصدی علماء کو یہی فتوا ہے کہ میں نے عرض کیا خاص مراجیوں کے مسئلے میں یہ چیز پیدا ہو جائے اب آئیے دوسری مثال جب نے دعویٰ کیا کہ عورت میری بھی گواہ نہیں بنا کے مستحد لکھتا ہے کہ یہ عورت آزاد تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تم اس کے لیے نام ہے اس سے پردہ کرو گے یا تم سے پردہ کرو عورت کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود لیکن درد اگر اتنی طاقت رکھتا کہ وہ اس عورت کے مطلب اپنی بہت ڈرنالک ہو جائے گا زبردستی اپنے گھر میں لا سکتا اتنی طاقت ہے درد کے پاس اور اسے پتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے اگر تم اس طرح کہہ چکا ہے کہ تمہاری بیوی نہیں بہت سواری میں تو نکاح ہوا سیدھے کرو گے عورت راضی اقتدار عورت کی ضرورت تھی تو اگر بیٹھ کے پاس طاقت ہے اور وہ اس عورت کو زبردستی اپنے گھر میں دیا تو یہ گناکار نہیں کہلائے یہ مجرم نہیں کہلائے اگر تم اس طرح کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ بیوی نہیں ایک بیوی سمجھ کے گھر میں رکھتے ہر قسم کے تعلقات قائم کر سکتا وہ گناکار نہیں مستحد نے ظاہری فیصلہ کیا لیکن اگر قید سے معلوم ہے کہ حقیقت کچھ اور تو وہ آزاد ہے حقیقت پر عمل کرنے کے لیے یہ مثال آتی یہ اس کا اندر ایک دوسرے کی علماء کی فتوا اس کا نام یہی کہ مستحد کا حکم ظاہر ناصف باطن اور حقیقت نہیں باخلاف امام معصوم جو جب غیبت ختم ہونے کے بعد امام کا مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا اچھا کسی بھی ایک مثال میں اور بتا دوں جو آج کل اچھے مسئلے سے نکال جاتے مسئلہ یہ کہ عورت کے لیے اگلے جانے کی خاطر شوہر کی اجازت ضروری نہیں ضروری نہیں عورت کے لیے شوہر کی اجازت سوائے کہ اگر اس عورت کی عزت اور آبرو راستے میں خطرے میں پڑ جائے تو پھر عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی بخلاف بہائے اہل سنت تو دوسرا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر بارہ یا چوبیس گھنٹے سے زیادہ سے سفر کرے تو چاہے بالکل عزت و آبرو محفوظ ہو بغیر محرم کے سفر نہیں حرام لیکن ہمارے یہاں مسئلہ صرف عزت و آبرو کا ہے وہ خطرے میں نہیں ہے تو عورت دنیا کا ہر سفر یہاں تک کے سفر حج بھی کر سکتی دنیا کے کام کا مسئلہ آپ کو سب میں اس سے مانتے جتنے یہی مسئلے کی مثال آتی کہ اگر شوہر اس میں اختلاف ہو گئے شوہر کو پتا ہے کہ اس عورت کی اس طرح آگے راستے میں خطرے میں اور دھیرے دھیرے دیں مجھے کوئی خطرہ نہیں میں تو جاؤں گا اور شوہر کہے کہ خطرے میں ہر چیزیں کی عزت اور آگے اور جان اور مال اگر شوہر بھی ماننے کے لیے عزت کا خطرہ نہیں اگر میری بیوی وہ کیسے جا سکتی ہے میری اجازت کے بغیر تو شوہر بالکل غلط بات کر رہا اور اگر شوہر کہے کہ عزت خطرے میں، دین کہے کہ عزت خطرے میں، مگر اللہ کے نام پہ ہر چیز برباد، عقیدے کی باتیں مانی جائے گی. لیکن اگر خود اصل مسئلے میں اس کے نام ہو اور شوہر یہ کیس مستحد کے کیس میں لے جائے گا تو دیکھیے مجھے معلوم کہ بیوی واضح حد میں شوہر کی اجازت کی پابند نہیں، مگر اصل مسئلہ اس کی جان یا اس پر خطرے جان بوجھ میں آ جاتی ہے اور اس لیے اس کو روکا جائے. عورت کی طرف مل جائے گی کہیں گے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ میری جان اور عزت خطرے میں نہیں. ہم مسئلہ یہ دادا شوہر نے کیا مستحد کہے گا جو گواہ لے کر آئے کہ راستے میں اس عورت کے لیے کوئی خطرہ ہے، اس قسم کی چیزوں میں جواب لانا سب سے مشکل ہوگا. معلوم ہے کوئی خطرہ مگر گواہ کر بنا تو شوہر گواہ نہیں لانا. مستحد نے شوہر کے دعوے کو خارج کر دیا کہ تم نے جو دعویٰ کیا گواہ نہیں ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہو رہا ہے. اور بیوی سے کہا کہ تمہاری بات مان لی گئی تم اکیلے حد کر سکتے چلی جاؤ فیصلہ ہو گئے. بیوی کے بعد اب ایک اور تازہ فکر آ گئے کہ کچھ پہلے تو وقت میں مجھے لکھ کے دیا ہے کہ تم اکیلے سب کا پڑھ کے جا سکتی ہوں.
معصوم نہیں، اس نے ظاہری اعتبار سے فیصلہ دیا. شوہر کو ویسے پتا کہ راستہ خطرناک ہے، جان عزت آبرو سب خطرے ہیں، اپنی بات ثابت نہیں کر پائے، مگر معلوم ہے کہ میری بات سچی. تو اصول ہمارا چل رہا کہ جب کبھی اس آدمی کو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اگر حقیقت معلوم تو وہ مستحق کے فیصلے کا پابند نہیں. یہاں بھی یہی کہ اب شوہر کو پتا ہے کہ میری بیوی خطرے میں اپنے آپ کو ڈال رہی، بے شک مستحق بھی اس کا ساتھ دے. مستحق قصوروار نہیں، گناہگار نہیں، اس نے تو شریعت کے طریقے سے فیصلہ کیا، مگر معلوم ہے کہ یہ فیصلہ حقیقت کے خلاف. بیوی کا پاسپورٹ چرا لیا، ٹکٹ کو چھپا لیا، عین وقت میں کوئی ایسی رکاوٹ پیدا کر دی کہ ٹیکسی لینے گیا اور غائب ہو گیا، جب جائے تو کیسے جائے ایئرپورٹ پر، گناہگار نہیں. شوہر اگر کے مستحق کہہ چکا کہ تم نے اپنے دعوے کو ثابت نہیں کیا اس لیے بیوی کو اجازت حج پر جانے تمہارے بغیر بھی، لیکن شوہر کو جب حقیقت حال پتا تو اسے اجازت کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھا کر جو ظاہر مستحق کی توہین بن رہا، لیکن یہ توہین نہیں، اور وہ مستحق کی توہین نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا کہ کیا غلط طرح فیصلے دے دیتے. نہیں، مستحق پر واجب تھا وہی فیصلہ دینا کہ گواہ نہ ہو تو مخالف پارٹی کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن مستحق کے احترام میں کمی کیے بغیر اس فیصلے کی مخالفت کر سکتا. تین مثالیں میں نے دی، نکاح کی، طلاق کی اور یہ حج کی مثال تو بہت دی جا سکتی. ٹکٹ چھپا لیا، پاسپورٹ دبا لیا، راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی، ایئرپورٹ لے جانے کے بجائے ٹیکسی میں بٹھا کے ٹیکسی والے سے کہا کہ کہیں اور کوراپور چلے جاؤ مثلا، اور اسی کے اندر فلائٹ کا ٹائم نکل گیا اور جہاز اڑ گیا. یہ ساری صورتحال، اب یہ سب اس کو اجازت اور گناہگار وہ نہیں. اگر مستحق کے فیصلے پر نقطہ چینی کیے بغیر وہ اس طرح سے اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرے، یہ ایک مسئلہ بنا. اب آئیے اپنی جگہ، یہ مسئلہ خود بہت اہم مسئلہ اور بہت کام آنے والا مسئلہ، جس کے لیے اکثر میں ایک ضمنی جملہ کہہ دیا کرتا ہوں مجالس میں. مجالس میں تو یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اسی میں وہ عورتیں بھی آ گئیں جو غلط ثبوت پیش کر کے مستحق کے وکیل سے طلاق لے لیتی اور انہیں پتا کہ ہم نے یہ سب غلط غلط بات کی ہے، لیکن ہمارا انٹرسٹ تو اس میں ہے کہ ہم کو کاغذ مل جائے کہ یہ عورت طلاق یافتہ ہو گئی، ایسا کاغذ جس سے مومن معاشرہ مطمئن ہو جائے. تو یہاں بھی وہی بات چلے کہ مستحق کا حکم ظاہری حکم، لیکن جسے پتا کہ مستحق نے گناہ نہیں کیا مگر بیچارہ شریعت کے دائرے میں رہ کے یہی فیصلہ دے سکتا، اسے پتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط، اسے اندرونی طور پر اس کی مخالفت کا حق ہے. یہ عام 95% شیعہ علماء کا نظریہ. اب پھر میں کہہ دوں، لیکن ہو سکتا کہ جس طرح اور بڑے بڑے مسائل سے آغاز کل نے اختلاف کیا اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل سے امام خمینی نے اختلاف کیا، ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ان مراجعے کا کوئی اختلاف ہو. تو میں مرجع کی آج کل کے مومن کی ذمہ داری والا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، میں شیعہ کے کام مسئلہ بتا رہا ہوں. اور اسی مسئلے جو اصل پیغام ہمارے سامنے آیا وہ پیغام یہ کہ مجتہد امام معصوم نہ ہونے کی بنا صرف ظاہری فیصلے کرتا اور اس کے اندر باطنی خرابی نکل سکی. اور اس کی اب وہ مثال جو براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہو رہی ہے، اسی طرح اگر مجتہد کسی علاقے میں اپنا کوئی وکیل یا نمائندہ مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ ہر علاقے کے ہر ہر آدمی کو پرسنلی تو جانتا نہیں، وہ امام معصوم ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جسے ہم نہ جانتے ہیں اور اس کی زبان نہ سمجھتے ہیں، مجتہد کا یہ مسئلہ نہیں. اب وہ کیسے کسی کو اپنا وکیل مقرر کرے؟ یہ غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں کہ مجتہد وکیل جو بناتا ہے تو پہلے اس کو اچھی طرح جانتا ہوگا، اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوگا، وہ مجتہد کی شاگردی میں رہا ہوگا، مجتہد کو اس کے پورے حالات معلوم ہوں گے، کوئی سی آئی ڈی اس کے پیچھے چھوڑ کے 6 مہینے 8 مہینے 2 سال اس کی تحقیق کرائی ہوگی پھر اسے اپنا نمائندہ بنایا ہوگا. جی نہیں، شریعت کا مسئلہ. دو عادل آدمی آ کر اگر گواہی دے کہ ہم فلاں شخص کو جانتے، یہ شخص کم از کم اس ذمہ داری کی حد تک دیانت دار، وہ مجتہد اسے اپنا وکیل بنا سکتا اور اس کی شرعی ذمہ داری ختم ہو. اس مسئلے کو ذہن میں رکھے تو اس کے بعد بعض اوقات شیطان جو کچھ وسوسے ذہن میں ڈالتا وہ وسوسے دور ہو جائیں. اور پھر یہی چیز امام معصوم کے لیے بھی کہ بار بار آج یہ جملہ میں نے دوہرا ہے کہ علم غیب رکھنے کے باوجود امام نے علم غیب کو ان معاملات میں استعمال نہیں کیا، یہ صرف ظہور امام کے بعد کا مرحلہ. اور وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ معلوم تھا امام کو کہ میرے بعد غیبت کا طویل زمانہ آنے والا. اگر معصومین اپنے ظاہری زمانے سارا نظام علم غیب کے اوپر بنا کے جاتے تو غیبت کے زمانے میں نظام کیسے چلتا؟ غیبت کے زمانے میں شیعت کیسے آگے بڑھ؟ غیبت کے زمانے میں یہ سارے معاملات کیسے طے پاتے؟ اگر امام اپنی زندگی میں صرف علم غیب کو استعمال کرتے. اسی لیے وکیلوں اور نمائندوں کی حد تک امام کے وکیل اور نمائندے بعض اوقات بالکل غلط اور بعض اوقات بڑے ظالم ثابت ہوئے. اماموں کے نمائندے بھی، جس کی دو مثال، مولا کائنات کے نمائندے علی جیسا امام جس کے علم غیب شیعت کی حد تک کوئی اختلاف نہیں، اور برادران اہل سنت بھی مانتے سوائے ان دشمنان اہل بیت جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے لیکن حقیقت کی طور علی کے علم غیب میں کوئی اختلاف نہیں. یہی وجہ کہ برادران اہل سنت میں صوفیہ کے جتنے سلسلے سوائے نقش بندی سلسلے سب اپنے آپ کو علی سے متصل کرتے. وہ خیر علی نہج البلاغہ میں دیکھ لی اور بہت ہی چھوٹا سا نہج البلاغہ کا حصہ، آپ کہہ دیں کہ حوالہ بھی ایسی بڑی کتاب کا دیا گیا کہ نہ ہم کبھی اسے پورا پڑھ سکے نہ چیک کر سکے. نہیں، نہج البلاغہ کا درمیانی حصہ، امام کے وہ خط جو امام نے اپنے گورنروں کے نام لکھے، صرف 76 خط، یعنی اگر آپ لسٹ پڑھ لیجئے تو 76 جملے. بار بار آپ کو یہ خط ملے علی کے گورنر نے غلطی کی، علی نے تبدیلی، علی کے گورنر نے زیادتی کی، علی نے فوراً اس کے نام وارننگ لیٹر ایشو کیا. اب یہ وارننگ کرنا، یہ تنبیہ کرنا، یہ اس کو سزا دینا، یہ خود اس بات کا ثبوت کہ علی کے نمائندے نے بہرحال جبکہ علی نے اسے اپنا گورنر بنایا غلطی کر، اور نمائندوں میں تو زیاد بھی نکل آئے جو ابن زیاد کا باپ، مگر ابن زیاد کربلا کا باپ ہے لیکن زیاد کے مظالم بھی بہت زیادہ، وہ خود علی کا گورنر اور اس کے نام میرے مولا کے کتنے خط نہج البلاغہ ہوں. اچھا خیر، یہ تو چھوٹی مثال. سب سے بڑی مثال ہمارا ساتواں امام، ہمارا ساتواں امام جن کی شہادت کی آج تاریخ، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جو عام طریقہ مجالس ہوتا وہ یہاں کے درس میں نہیں ہوتا، عام طور پہ یہاں یہ تاریخ آتی ہے یا فقہی سے متعلقہ ہو. ہمارا ساتواں امام، اس کے بارے ایک عجیب و غلط فہمی ذہنوں میں پیدا ہو گئی کہ ساری زندگی قید میں گزری ہوگی، جبکہ ایسا نہیں. امام آزادی کی زندگی قید کی زندگی سے زیادہ، اور آزادی میں بھی امامت, چلے ہم باقی زندگی کو چھوڑ دیں, صرف عرصہ امامت قید میں کم رہے, قید سے باہر زیادہ رہے. ساتویں امام کی امامت 35 سال, 35 سال جو بہت کم معصوموں کی مدت امامت, یعنی چھٹے اور ساتویں امام کی مدت امامت تقریباً برابر برابر 35 اور 36 سال. اور چھٹے امام کے حوالے جو ہمیں شہرت ملتی ہے شیعہ, اتنا ہی عرصہ ساتویں امام کو بھی امامت کا ملا. البتہ ساتویں امام چھٹے امام سے عمر میں 11 سال کم, چھٹے امام اگر 66 سال میں شہید ہو تو ساتویں امام 55 سال. عمر کم ہونے کے باوجود مدت امامت دونوں معصوموں کی تقریباً برابر برابر. اب جو اصل چیز سمجھنا, اس 35 سال میں بلکہ 34 سال اور کچھ مہینے 20 سال ساتویں امام امامت کے عالم میں آزاد رہے اور 14 سال امامت کا عرصہ قید میں گزرا. یعنی امامت میں بھی امام کی آزادی زیادہ 20 سال. 20 سال اتنی بڑی مدت امامت کہ آپ بعد کے معصوموں کو دیکھیں گے, بعد کے اماموں کہ ان کی کل مدت امامت 20 سال سے کم ہوتی. جو ساتویں امام کو آزادی کا عرصہ ملا تو اب امام فارغ نہیں بیٹھتا, اب امام فارغ نہیں بیٹھتا. یہ 20 سال میں ساتویں امام یقیناً کچھ اتنا استحکام ڈالا ہے شیعہ کے اندر کہ ہارون کو پھر امام کو قید کرنے کی ضرورت پیش آئی. آج کا بھی ایک ظالم حکمران جانتا کہ اگر کوئی مخالف اور دشمن بھی تو جب تک کہ انتہائی ضروری نہ ہو جائے اس پہ ہاتھ ڈالنا غلطی اور حماقت ہوگی, خود بخود عوام کو اپنے خلاف کھڑا کرنا ہوگا. 20 سال میں ساتواں امام کچھ ایسی تبلیغات کر گئے کہ ہارون باوجود اس خطرے سے ڈرنے کہ امام کو گرفتار کرنا کوئی آسان بات نہیں, مجبور ہو گیا امام کو گرفتار کرنے. اور یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کی تائید میں ایک جملہ اور ملتا, کہ جب ساتویں امام کو گرفتار کیا تو بیک وقت دو سواریاں تیار کرا, ایک بصرے کی جانب بھیجی گئی, ایک بغداد کی جانب. اور جو بصرے کی سواری اس کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ اس میں امام کو قید کر کے لے جایا جا رہا. یہ ساری ترکیبیں سب کرنا پڑتی ہیں ظالموں. جب واقعا انہیں خطرہ کہ پورے راستے میں کہیں پر امام کے ماننے والے امام کو قید سے آزاد کرا سکتے, تو اتنی سیت طاقتور ہو چکی تھی کہ ہارون جیسے ظالم اور طاقتور حکمران کو مجبور ہونا پڑا اور ایک طرح کا یہ ڈرامہ سے کرنا پڑا. لیکن جو اصل میرا موضوع آج کی تقریر کی مناسبت سے وقت پورا ہو گیا, لیکن چند منٹ زیادہ لے کے بات مکمل کر دوں, وہ یہ کہ ساتویں امام 14 سال قید کے عالم میں رہے. 14 سال, اس 14 سال امامت کے سارا نظام کون لوگ چلا رہے تھے؟ ساتویں امام کے وکیل, جو ساتویں امام کی زندگی میں بھی وکیل تھے کہ بھائی اپنا خون یہاں جمع کراؤ, اس شہر کے لوگ یہاں پر, اس شہر کے لوگ وہاں پر, اس شہر کے لوگ وہاں پر. ایک پورا سسٹم جو چھٹے امام نے شروع کیا, ساتویں امام نے اسے تقویت پہنچائی اور طاقتور کی. اب یہ پورا نظام بنا ہوا اور ساتویں امام قید میں چلے. اب جب تک ساتویں امام زندہ, آٹھویں امام منظر عام پہ نہیں آئے, آٹھویں امام عمر امامت میں دخل نہیں دے, جو کہا جاتا کہ معصومین کے قید در حقیقت بعد کے شیعوں کے لیے غیبت کی پرستی ہے کہ غیبت میں نظام کس طرح چلتا, تو آٹھواں امام ہونے کے باوجود 14 سال بالکل خاموش رہا. آپ دیکھ رہی ساری تاریخ تقریباً چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا کہ ساتویں امام قید میں, آٹھویں امام بالکل خاموش. ہاں, جس دن سے ان کی امامت شروع اس کے بعد سے پھر آٹھویں امام اتنے نمایاں ہو کر کہ ساتویں امام سے زیادہ شہرت ملی, لیکن جب تک قید میں ہے نظام وکیل چلا رہا ہے. اور یہ وکیل 14 سال تک ان کو اختیار اور اقتدار میں ایک چسپا, ایک مزہ ان کو آ گیا, امامت کا مزہ, کہ جب تک امام تھے بہرحال ہم پر ایک پابندی, جو رقم آئے اس کے بارے میں امام سے پوچھو, جو مسئلہ آئے امام سے دریافت کرو. 14 سال میں ہم آزاد ہو, اور ایک مرتبہ آزاد ہونے کے بعد سوائے متقی اور پرہیزگار کے کوئی پابندی قبول نہیں کرتا. جیسے ہی آج 25 رجب کی تاریخ آئی, جہاں ایک طرف ساتویں امام شہید ہو وہاں آٹھویں امام کا جہاد شروع ہو, وہ یہ کہ ان وکلا کو جو یہ اطلاع ملی کہ ساتویں امام شہید ہو چکے, تو اب یہ سٹ پٹا گئے, گھبرا گئے. اس کا مطلب یہ کہ سارا نظام اب ہمیں آٹھویں امام کو دینا پڑے گا. آزادی کے بعد دوبارہ قید آ جائے گا, اور اس آزادی کے درمیان اگر کبھی انہوں نے لاپرواہی اور غفلت سے کام لیا مسائل کو حل کرنے میں, پیسے کے خرچ کرنے میں, رقوم کے جمع کرنے میں, سب کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اتنا بڑا یہ امتحان کہ 25 رجب ساتواں امام شہید ہوا, اور انہی کے اپنے مقرر کردہ وکیلوں, باہر کے کچھ لوگ نہیں ہیں, انہی کے وکیل سوائے چند کو چھوڑ کر بغاوت پر بیٹھتے, آٹھویں امام کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیتے, اور دعویٰ یہ کرتے کہ خدا جب عیسیٰ کو, جن سے ساتویں امام کا مرتبہ زیادہ, عیسیٰ کو قید میں شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتا, اور جب شہید کرنے والے پہنچے تو عیسیٰ کو مکان سے اٹھا لیا گیا, تو کیسے ممکن جو سردار عیسیٰ, جو فخر مسیح, اسے پروردگار قید میں شہید ہونے دے. ظالموں زہر دیا مگر خدا نے ساتویں امام کو آسمان پہ اٹھا دیا, امام زندہ. ایسی دلیل تو کمزور عقیدے کے صاحبان ایمان کو اپیل کر دی. ہمارا آقا اور مولا عیسیٰ سے بہتر وہ بات صحیح, جب عیسیٰ کو قید سے بچا لیا گیا قید کی شہادت سے, تو کیسے ممکن ہے کہ ساتویں امام شہید. فرقہ واقفیہ وجود میں آ گئے, بنایا کس نے؟ ساتویں امام کے وکیلوں نے, اور سوائے چند کچھ لوگ کو فوراً پہنچے مدینے میں, آٹھویں امام کے حوالے سارے معاملات کر دیے. مگر ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا, جب تک وکالت ختم کرنے کا اعلان نہ ہو جب تک وہ جیل رہے. جب کہہ رہے ہیں کہ ساتویں امام زندہ, انتقال ہی نہیں ہوئے, شہید ہی نہیں ہوئے, تو ہم کسی اور کو نظام میں وکالت کیوں؟ اقتدار کا مزہ, پیسے کی لالچ, اور وکالت کا چسکا بھی ایک ایسا چسکا. مگر ہمارے لیے قابل توجہ بات صرف یہی کہ ساتویں امام کے مقرر کردہ وکیل جب اس قسم کی غلط بیانی اور دھوکہ دے سکتے, تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی مرجے کے کسی وکیل میں خرابی نکلا, تو ایک مرتبہ اعتراف کر دینا کہ کس کو اپنا وکیل بنایا, کیونکہ آیت اللہ ہے کوئی کی ذات پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا آیا جس میں یار کے واقعے نے اور زیادہ وہ آگ کو بھڑکا دیا اور دشمنوں کو موقع ملا. فقط سیرت معصومین سے غفلت کا نتیجہ ہے یہ اعتراض, فقط ائمہ کے حالات کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے یہ اعتراض. اعتراض کرنے والے جانتے مگر پبلک اس بات کو قبول کر لیتی, چنانچہ لوگ کہتے بھی کہ آغائے خوئی کا علم بہت اچھا ہو, بہت زیادہ ہو, ایڈمنسٹریشن اور نظام ان کا ٹھیک نہیں, ان کا وکیل ان کے خلاف ہو گیا, مگر ساتویں امام کی تو وہ کلا ان کے خلاف ہو چکے. غالباً یہی وجہ کہ اماموں غیبت سے پہلے کبھی علم غیب کو استعمال نہیں کیا, تاکہ اس قسم کے مسائل جب پیدا ہو تو شیعوں کو یہ اطمینان رہے کہ علم ظاہر پہ عمل کرنے والے کے عمل میں اگر کوئی خرابی نکل آئے تو اس کے نتیجے میں عالم بدنام نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بھی ساتویں امام کی ایک مظلومیت کہ ساتویں امام کی امامت شروع بھی ایسے ماحول میں ہو, اور امامت جب دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی یہ ماحول بن گئے. امام جب دنیا سے گئے وکیل باغی ہو گئے, اور پورا نیا فرقہ بنا دیا, فرقہ واقع دیا, اور جس دن ساتویں امام کی امامت شروع ہوئی تو سگے بھائی امام کے خلاف ہو گئے. مائیں الگ تھی باپ ایک تھا, فرقہ اسماعیلیہ بنا, فرقہ افتحیہ بنا, اور کس نے یہ فرقہ بنایا؟ فرقہ اسماعیلیہ خدیجہ نے بنایا, یہ کہہ کر کہ میرا باپ اسماعیل اصلی امام ہے. فرقہ افتحیہ کس نے بنایا؟ بڑے بھائی نے بنایا, یہ کہہ کر کہ باپ کی شہادت کے وقت جو ولد اکبر ہوگا امامت اسے ملتی. اس کا تصور بعض لوگوں کے ذہن میں تھا کہ عرب کا قبائلی نظام باپ کے بعد بڑے بیٹے کے ہاتھ میں اقتدار آتا, ان کو پتا ہی نہیں کہ امامت چیز ہی کچھ اور, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. امامت میں عصمت چاہیے, علم چاہیے, شجاعت چاہیے, اس سے تعلق نہیں کہ بڑا بیٹا کون, چھوٹا بیٹا کون, قریب کون, دور کون, یہ ساری چیزیں نہیں. اس لیے کہ چھٹے امام نے بعض مصلحتوں اپنے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل کو اپنے سے بہت قریب رکھا, اور ساتویں امام کو ایک طرح سے چھپایا. تو جو لوگ ظاہری حالات دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسماعیل تو زیادہ قریب تھے اپنے باپ کو, جب جاؤ تو وہی بیٹھے ہوتے, چھٹے امام کہیں سفر کریں انہیں کو لے کے جاتے. تو جن کے ذہن میں قربت کا عقیدہ وہ اسماعیل کی امامت سے چلے گئے, جن کے ذہن میں بڑے بیٹے کا عقیدہ وہ عبداللہ عبدہ کی امامت میں چلے گئے, اور جن کے پاس امامت کا مسئلہ صرف خصوصیات اور طہارت کی بنا میں تھا وہی چھوٹا سا گروہ ساتویں امام کے ساتھ آیا. تو ساتویں امام باقی تمام اماموں سے اس ایک مسئلے سے جداگانہ قسم کے مظلوم کہ جس دن امامت شروع ہوئی تو دو فرقے الگ سے بن گئے، اسماعیلی فرقہ اور افسری فرقہ، اور جس دن شہادت ہوئی اس دن ایک نیا فرقہ اور بن گیا، فرقہ واقفیہ. یا تو علی کی ذات نظر آتی کہ جس مسئلے لوگ حد سے زیادہ گمراہی میں مبتلا ہوئے، اور یہ اس کے بعد ساتویں امام ہے کہ جن کی امامت کا آغاز اور اختتام دونوں اس انداز کا، اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی مظلومیت کا دور ساتویں امام نے گزارا تھا. اب آخر میں صرف ایک حدیث پڑھ کر، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے، یہ ساتواں امام قید میں جانے سے پہلے والے ہفتے میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا، ہماری تقریر کا ایک گھنٹہ پورا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو ہم 20 منٹ دیر سے آئے تو 15 منٹ ہم نے وقت کور کر ہی لیا. صرف ایک جملہ، جس دن امام شہید ہوں اس کے مسائل تو کل رات سے آپ سن رہے ہیں، مگر جس ہفتے امام قید ہوں اس ہفتے کیا ہوا؟ صرف ایک جملہ چھوٹا ہوا. قید میں جانے سے پہلے، بلکہ شاید یہ اسی رات کی بات جس کی اگلی صبح مدینے میں امام گرفتار کیے گئے، بس یہ کبھی اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹوں میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، اے میری بیٹیوں میں تمہیں الوداع کہہ رہا ہوں، بس میرا ایک جملہ سن لے کہ اگر کبھی کوئی شخص تمہارے قریب آئے اور تمہارے سیدھے کان پہ منہ رکھے، ہزاروں ایسی باتیں کرے جو تمہیں ناخوش اور ناپسندیدہ، اور فوراً پلٹ تمہارے الٹے کان پہ منہ رکھے اور کہہ دے کہ میں نے آج تک تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کہی، ابھی سیدھے کان میں ہی ہزاروں باتیں کہہ کے گیا، الٹے کان میں منہ رکھ کے کہہ رہا کہ یقین کرو میں نے تمہارے خلاف آج تک کوئی بات نہیں کہی، لوگ میرے بارے میں تہمتیں لگاتے پھر رہے، تو ساتواں امام کہہ رہا کہ بیٹے اور بیٹی، ایک مومن کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اس کی اس بات کو مان لو، اور اس کے جھوٹ پر اس کو شرمندہ نہ کرو، اسے یاد نہ ملو، اسے تانا نہ دو، کم از کم اس کی ظاہری طور پہ یہی کہو کہ ہاں میں نے تمہاری بات پہ یقین کر لیا. اس لیے کہ مومن کا حق اور مومن کی عزت بہت ہی اہم. تو جب یہاں تک مسئلہ کہ جو آدمی خود ابھی سیدھے کان میں کہہ کے گیا اور الٹے کان میں کہے کہ میں نے کچھ نہ کہا، اس نے دم سے کام لے کے اس کا فیور کرو، تو اگر کسی عام آدمی کے بارے میں کوئی دوسرا آدمی تہمت لگا رہا، اگر علماء کی ذات پہ الزامات لگ رہے ہیں، اگر مہاراج کو بدنام کیا جا رہا، تو ہم جب حالت یہ کہ سیدھے کان کو یقین نہ کرو، الٹے کان کی بات کو مان لو، تو جو سراسر تہمت اور الزامات ہیں ان کے بارے میں تو ہماری ذمہ داری کتنی زیادہ. بس اس حوالے سے یاد رکھیے، ہمارے یہاں اس نماز حضرات کو بڑا کہنے کا رواج بہت زیادہ، اور عجیب بات یہ جس کے پیچھے 20 سال 10 سال 5 سال نماز پڑھی، ایک مشہور آدمی کے کہنے پر اس کی ساری عدالت ایک منٹ میں ختم ہو جاتی، جس کی تقریب کی ایک تہمت لگی اور تقریب بدل لیتے. یہ بہرحال اس سے زیادہ امام کی عملی مخالف پر طور کیا ہوگی؟ تو پروردگار ہم جو گناہ بھی ہر ایک سے بچا، خصوصاً امام کی مخالفت کے گناہ سے، اور اگر سے ہمارا درد ہمیشہ ضرور سے ختم ہوتا، مگر آج ایک دعا صرف اس لیے کہ ساتویں امام کا لقب ہے باب الحوائج کی نندا، اللہ کی جانب لوگوں کی حاجتیں لے جانے والے. تو اس حوالے سے تو ہمیں بس ایک ہی دعا کرنا کہ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ساتویں حجت کا، اپنے ساتویں اس ولی کا، اپنے ساتویں اس نشانی کا، امام مفتی کاظم کے وسیلے اور حوالے سے تمام صاحبان ایمان، خصوصاً اس درس میں موجود مومنین، اور خصوصاً وہ برادر ایمانی جنہوں نے آج اپنی پریشانیوں کے لیے خصوصی دعا کے اجتماع کی، ساتویں امام کا واسطہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، حاجتوں کو قبول فرما. درود بھیجے محمد والے محمد. Thank you.
نام کا سب کو